اب آئندہ آنے والی آیات جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس پر کچھ تبصرہ ہے، جو کچھ اس میں پیش آیا اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، ان کو آئندہ کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد جو ہے وہ شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان ہوئی تھی، جس میں کفار کا لشکر تقریباً 3000 تھا اور مسلمان 1000 کی تعداد میں نکلے، لیکن راستے سے ہی عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا. اس کی وجہ سے باقی مسلمانوں میں بھی اضطراب پھیل گیا اور ان میں سے خاص طور پر 2 قبیلے جو تھے انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، جبکہ باقی صحابہ کی کوششوں سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور ان کا اضطراب ختم ہوا اور وہ جم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے. بہرحال تقریباً مدینہ سے 4 میل باہر احد کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے آراستہ کی، اس کی تفصیل یہاں پر اب آئے گی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور وہ وقت یاد کرو یا اس وقت کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے جب نکلے تو ارلی مارننگ نکلے، کیونکہ جو کام صبح سویرے شروع کیا جاتا ہے اس کی برکت اپنی جگہ ہوتی ہے. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کو مقرر کر رہے تھے، ان کو ٹھکانوں پہ جمع رہے تھے. مقاعد للقتال، جنگ کے لیے جو جگہ مقرر تھی وہاں پر آپ ان کو خود متعین کر رہے تھے. اب آپ لیڈر ہیں لیکن آگے بڑھ کر خود سارے کام کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ساری باتیں سنتا ہے اللہ، دعائیں بھی سنتا ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب اللہ سبحان و تعالی کے علم میں تھا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، یعنی جنگ بدر میں، جبکہ تم بہت تھوڑے تھے. بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے. یعنی اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ دنیاوی اسباب اور وسائل صرف ایک اطمینان کا باعث ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دعا فرمائی، اے اللہ یہ لوگ پیادہ ہیں ان کو سواری عطا فرما، اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں ان کو لباس عطا فرما، اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں ان کو سیر کر دے. پھر اللہ نے بدر کے دن مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ 1 یا 2 اونٹ نہ لایا ہو، ان کو لباس بھی ملا اور وہ سیر بھی ہو گئے. یعنی اللہ نے کس طرح تمہاری مدد کی، اور یہ مدد کس لیے ملی؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. لیس لک من الامر شیئن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ احد اور پھر جنگ بدر پہ بات ہوتے ہوتے بیچ میں سود کی بات کیوں آ گئی؟ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوجوں کو تعینات کیا احد کے پاس تو سامنے درے پر 50 لوگوں کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں مقرر کیا تاکہ وہ اس طرف سے دشمن کو آنے سے روکیں، اور ان کو یہ ہدایت دی کہ تم چاہے تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچ لی گئی ہیں تب بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے جب تک تمہیں وہاں سے آنے کا حکم نہ ملے یا اپنی جگہ چھوڑنے کی اجازت نہ ملے. اب یوں ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو الحمدللہ مسلمان بہت بے جگری کے ساتھ لڑے اور ان کو کامیابی ہوئی. لیکن جب مال غنیمت سمیٹنے کا وقت آیا تو جو لوگ درے پر تھے انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن تو پسپا ہو گیا ہے, ہم بھی چلے ہی جاتے ہیں اور ہم بھی اس مال غنیمت کو سمیٹنے میں کچھ مدد کرتے ہیں. اب اتنے میں جب وہ درہ خالی ہوا تو اس خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پچھلی طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے, جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شکست میں بدل گئی اور تقریباً 70 مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سا دیگر نقصان بھی ان کو برداشت کرنا پڑا. چونکہ یہاں دو چیزیں تھیں, ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی تھی اور دوسری یہ کہ مال کی محبت نے ان کو وہ درہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم مال کی محبت کو اوپر رکھو گے اپنے مشن سے یا اس کاز سے جس کے لیے تم نکلے ہو تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیچھے ابتدا میں صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے, خیر کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. مال انسان کی کمزوری ہے, انسان اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود مال کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی زندگی میں پھسلن آ جاتی ہے اور وہ دین کے راستے سے دور جانے لگتا ہے. ایسے میں انسان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ واپس اپنے اصل مقصد پر فوکس کرنا چاہیے. تو یہاں اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ تمہاری ناکامی کی اصل وجہ کیا تھی, اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ایک اور بڑی برائی سے روکنے کے لیے تیار کر دیا گیا, اور وہ یہ تھی سود جو عرب معاشرے میں بہت بری طرح پھیلا ہوا تھا. وَاتَّقُوا النَّارَ, اور بچو آگ سے, اللتی اعدت للکافرین, جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا, تو یہاں یہ سبق سیکھو کہ آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو. زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, اللہ کی رحمت پانا چاہتے ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وسارعوا, اور دوڑ کر چلو, الی مغفرت من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف, وجنت, اور جنت کی طرف. یعنی دنیا کا مال متاع سمیٹ کر کیا کرو گے, تمہاری نظریں تو اس جنت عالی مقام کی طرف ہونی چاہیے, اس کی طرف دوڑو. اردو السماوات والارض, یہ دنیا کیا چیز ہے اس کے سامنے, وہ جنت, اس کا عرض, اس کی وٹھ آسمان و زمین برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں زائد جگہ بچ جائے گی, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق کو پیدا کر کے جنت کے باقی ماندہ حصے میں اسے آباد کرے گا. یعنی اتنی بڑی ہے جنت. اعدت للمتقین, جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کون ہیں یہ تقوی والے, کیا ہیں ان کی صفات, ان کی علامات کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کی محبت میں نہیں مبتلا بلکہ اس کے برعکس مال خرچ کرنے والے ہیں. الذین ینفقون فی السراء والضراء, یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں, خواہ بدحال ہوں یا خوشحال. والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس, اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. یہ ہیں متقین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا, یعنی وہ غصہ کر سکتا تھا لیکن اس نے کنٹرول کر لیا, اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. یہ ہیں تقوی والے, ان کے لیے ہے جنت. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. یعنی یہ ان لوگوں کی صفات ہے جو احسان کے درجے پر کام کرتے ہیں, ایکسلنس کے لیول پر کام کرتے ہیں, جو صرف بدلے کے طور پر اچھا نہیں کرتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. وہ صرف اس لیے نہیں کسی کو معاف کر دیتے کہ دوسرے نے ان سے معافی مانگی, وہ اس کے بغیر بھی معاف کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان متقی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے غصے پر قابو نہ پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو پہلوان سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا, پس وہ اس پر غالب آ گیا اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آ گیا. یعنی اس نے تین کو پچھاڑا اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ناخوشگوار باتوں کا صدمہ اپنے سینے پہ سہ کر اس کو دبا نہ جائے. کاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے، اس کا اظہار نہ کرنے والے اور کسی شکل میں اس کو دوسروں پر ظاہر نہ کرنے والے. بعض اوقات غصے کا ایک آخری درجہ ہوتا ہے کہ جو کسی تشدد کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور بعض اوقات صرف موڈ آف کر کے اور دوسرے سے بات چیت بند کر کے یا دوسرے کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے ہوتا ہے. تو کسی بھی درجے میں ایسا کرنا اخلاق کے منافی ہے، اور خصوصاً اپنی ذات کے لیے. ہاں اگر دین کی کوئی حرمت پامال ہو رہی ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غصے کی چیز ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن ہم وہاں تو اس کو کبھی استعمال نہیں کرتے. ہاں اپنی ذات کے لیے ضرور وقتاً فوقتاً بلکہ اکثر ہی نکالتے رہتے ہیں، اور یہ کہہ کے مجھے غصہ بہت آتا ہے یا مجھ سے نہیں کنٹرول ہوتا، تو اپنے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ پھر جو جی چاہے کریں. لیکن جنت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو اس کو کنٹرول کر جائے اور جو لوگوں سے درگزر کر جائے. اصل بات یہ ہے کہ اس پر اتنا فوکس کیوں کیا گیا اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے. ایک تو یہ جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ان لوگوں سے جو غلطی ہوئی تھی وہ واقعی ایسی تھی کہ جس پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی معمولی غلطی نہیں تھی جس کے نتیجے میں اتنے سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی. لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان لوگوں کے رویے کے اوپر بہت زیادہ اس کو لمبا کر کے اور ان جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے تو مقصد سے دور ہو جاتا ہے، اصل چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. پھر انسان اپنی ساری صلاحیتیں اور طاقتیں ان چیزوں میں لگانے لگتا ہے. لیکن اگر ایک انسان اس چیز کو وہیں پر کنٹرول کر دے اور اس سے درگزر کر کے اس کو چھوڑ کے بھول کے اپنی راہ لے، تو ایسا انسان کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اگرچہ وقتی طور پر یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے. اور غصہ نکالنا وقتی طور پہ تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو انسان کو مزید مشکلات اور مزید تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان کا سلسلہ پھر بعض اوقات لامتنا ہی ہو جاتا ہے. تو جنت والوں کی اور صفات کیا ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے، کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ سے بڑھ کر گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، وہ اپنی غلطی کو بار بار دہراتے نہیں یا اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے، بلکہ توبہ کر لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے لوگوں کی جزا، ان کا بدلہ، ان کا انجام ان کے رب کی طرف سے بخشش کی صورت میں آتا ہے. وہ جنات، اور باغات، جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، یعنی کتنا بہترین صلہ ہے. جب انسان اس بہترین انجام کو سامنے رکھتا ہے تو مشکل سے مشکل چیز اس کو مشکل نہیں لگتی. مثلا آپ دیکھیے کہ کڑوی دوا کھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کڑوی دوا کی وجہ سے بہت سی اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی، تو وہ اس دوا کی کڑواہٹ کو بخوشی برداشت کر لیتا ہے. اسی طرح جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان سچا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اس پر ریوارڈ دیں گے، تو پھر کوئی بھی بری عادت چھوڑنا اور کوئی بھی مشکل سے مشکل کام انسان کو مشکل نہیں لگتا. یہ سارے بہانے اور عذر اس وقت ہوتے ہیں جب انسان کے سامنے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی یا وہ اوجھل ہو جاتی ہے اس کے دماغ سے. پھر فرمایا، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا. یعنی ایک طرف تو خوشخبری دی گئی کہ کرو گے تو یہ سب ملے گا، دوسری طرف بتا دیا گیا کہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی پھر ان کا حشر کیا ہوا دنیا میں بھی. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. اب چونکہ مسلمانوں کو بہت چوٹ لگی تھی نقصان ہو گیا تھا جنگ احد میں، تو اس پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غم نہ کرو. اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی نقصان سے، کسی گھاٹے سے، کسی تکلیف سے گزرتا ہے، تو اس کو مناتے نہیں رہنا چاہیے، اس کا بار بار تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، طول نہیں دینا چاہیے، اس کو کنٹرول کر کے صبر کر کے ختم کرنا چاہیے. فرمایا دل شکستہ نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو. حیرت کی بات ہے، اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا نقصان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، آپ کو چہرہ مبارک پر چوٹ لگی، خود کی کڑیاں اندر چلی گئیں، لیکن ہر طرح سے صدمہ اٹھانے کے بعد کہا جا رہا ہے غم نہ کرو. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا تھوڑا سا بھی نقصان ہو اور وہ صبر کر لے تو کہتے ہیں کہ شاید یہ اب نارمل شخص ہے کہ یہ غم نہیں کر رہا، یعنی مجبور کرتے ہیں سب کہ وہ غم کا اظہار کرتا رہے، اور جو جتنا غم کا اظہار کرتا رہتا ہے وہ اتنا ہی لوگوں کی توجہ کا پھر مرکز بن جاتا ہے، اور اس وجہ سے بعض اوقات بعض اٹینشن سیکر ہر وقت غمگین نظر آتے ہیں یا غم کا ہی اظہار کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے، انہوں نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، میں ان کے سامنے اللہ کے سامنے اپنا شکوہ کرتا ہوں، بندوں کو نہیں سناتا، کیونکہ انسان اپنے غموں کی داستانیں اگر بندوں کے سامنے رکھتا رہے تو بندے بیزار ہو جاتے ہیں، اور انسان پھر وہی بات کہ اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف، دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا. تو اس لیے انسان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کی تکلیف سے بچ جائے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو اگنور کرتا رہے. پھر فرمایا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کا جائزہ لو. یہ فتح اور شکست تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی، یعنی جنگ بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے اور 70 قید بھی ہوئے تھے، تمہارا نقصان تو اس سے کم ہے، تمہارا نقصان تو اس سے کم ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں. یہاں اس بات کی بھی سمجھ آتی ہے کہ تکلیفیں انسان کی زندگی میں کیوں آتی ہیں، انسان کو آزمائشوں سے کیوں گزارا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا ایمان کتنا سچا ہے، اس کا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کتنا ہے. اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالی مسلمانوں کے گروہ میں خالص اور نکھرے ہوئے لوگوں کو رکھنا چاہتا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھاری ذمہ داری ان پہ آنے والی تھی وہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں اور منافقین چھٹ کر الگ ہو جائیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ اپنے دین کا کام ایسے لوگوں سے نہیں لینا چاہتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سر کو بھی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی امتحان کے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون ہے وہ لوگ جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا کہ مدینہ کے اندر جنگ لڑی جائے یا باہر، تو بہت سے نوجوان صحابہ اور وہ لوگ خاص طور پر جنہیں جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، وہ جذبہ شہادت سے لبریز تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم باہر جا کے جنگ کریں. فرمایا اس وقت تو تمہاری تمنا یہ تھی کہ تم شہید ہو یا تمہیں اللہ کے راستے میں جان دینے کا موقع ملے، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب موت سامنے نہیں آئی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا. وما محمد الا رسول، اب ہوا یہ کہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس پر بعض صحابہ ہمتیں ہار گئے، انہوں نے ہتھیار چھوڑ دیا اور کہا کہ اب ہم کس کے لیے لڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بیچ میں نہیں رہے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، تم اللہ کے لیے نکلے تھے، اس چیز کے لیے بھی اپنی نیت کو خالص کر لو، کیونکہ صرف وہ جہاد قبول ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر رسول ہیں. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. اَفَإِن مَاتَ، کیا پھر اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم صرف ان کے لیے آئے تھے یہاں پر، اور اگر وہ نہ رہے تو تم دین سے پھر جاؤ گے، تم اپنے مشن کو چھوڑ دو گے؟ کیونکہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ دے سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، تمہارا اپنا ہی نقصان ہے اگر تم دین سے پیچھے ہٹتے ہو یا پھرتے ہو. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور البتہ اللہ کے جو شکر گزار بندے ہیں ان کو اللہ ضرور جزا دے گا، جو اللہ ہی کی خاطر سب کام کرتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی زی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اس لیے بزدلی کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے ہی دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا اسے ہم اس میں سے دیں گے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. یہاں پھر سب کی نیت کو خالص کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص کسی بھی موقع پر جب وہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کر رہا ہو، کوئی عبادت کر رہا ہو، تو ضرور سوچے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اس کا فائدہ وہ کہاں چاہتا ہے، اس کا اجر کس سے چاہتا ہے. فرمایا کہ جو دنیا میں چاہتا ہے تو ہم دنیا میں دے دیں گے اس کو، اور جو آخرت میں چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت میں اس کے لیے سیو کر دیں گے. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، ربیون نے. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے. یعنی یہ جنت کا راستہ جو ہے یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، جو بھی جنت کا طلبگار ہوتا ہے اسے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی انسان کے اپنے نفس کے اندر ہوتی ہیں، کبھی باہر ہوتی ہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں. تو یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے دور کے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان پہ بھی بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں. ان کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تسلی ہو، اور پھر ان کی مثال سے ہم سب کے لیے بھی ایک سبق. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ سرنگو ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ان کی دعا بس یہ تھی، کیا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، یعنی جو شخص آخرت کے لیے نیت کو خالص کرتا ہے ایسا نہیں کہ وہ دنیا سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. واللہ یحب المحسنین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار محسنین کی بات ہو رہی، احسان کرنے والوں کی، شکر گزار لوگوں کی، معاف کرنے والوں کی، غصہ پی جانے والوں کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی، ایسے ہی لوگ، ایسے اخلاق رکھنے والے ہی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان اس دنیا کے فائدوں اور نقصان سے اوپر اٹھ کر آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے، پھر یہ سارے غم اور دنیا کی تکلیفیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر انسان دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں، تو پھر اس کو اپنا آپ بہت تکلیف میں لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے بہت ہی محروم ہے اور شاید کوئی غلط کام کر رہا ہے انسان. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا حامی و مددگار ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. اس لیے جب اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو مدد کی توقع بھی اللہ ہی سے رکھو، بندوں کی طرف مت دیکھو. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، یعنی آج تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں کچھ خوف ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ الٹ ہو جائے گا، وہ تم سے ڈرنے لگیں گے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں موجود تھے، پھر یہ شکست کیوں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکست سے پیچھے جا کے دیکھو، یعنی مثبت سوچ دی جا رہی ہے کہ اول تو تم ہی جیت رہے تھے، تم ان کو قتل کر رہے تھے اپنے دشمنوں کو، یہ تو بعد کی بات ہے کہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی. مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، پیچھے بھی اختلاف کے نقصانات پڑے ہیں اور یہاں بھی جنگ احد میں بھی یہی وجہ ہوئی، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی دنیا کا مال غنیمت، کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ مال غنیمت ہی کی خاطر جنگ کیا کرتے تھے، اسلام نے آ کر پوری سوچ بدل دی. اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ اللہ نے وہ چیز تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، یعنی ابھی ملے جلے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ خالص کرنا چاہتا تھا. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، یعنی اس غلطیوں کے باوجود. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص مخلص مومن ہوتا ہے اور اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے اور پھر وہ پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، یعنی جب خالد بن ولید کے زیر قیادت حملہ ہوا تو مسلمانوں کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، تو جس کا جدھر منہ آیا وہ ادھر بھاگ نکلا، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے. اصل میں میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، اور جب ان سے یہ غلطی ہوئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں پر ہی ان کو رنج دیے، اور وہ رنج پہ رنج کیا کہ جو مسلمان شہید ہو رہے تھے وہ تو اپنی جگہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن یہ خبر سب کے لیے بہت بڑے صدمے والی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس کی طرف اشارہ ہے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو. یعنی بعض اوقات بڑے بڑے غم زندگی میں آ جاتے ہیں، وہ انسان کو اتنا پختہ کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ پھر چھوٹی چھوٹی چیز اس کو معمولی لگتی ہیں. اسی طرح عام انسانوں میں سے بھی جو اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان کی آزمائش سخت ہوتی ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی سخت آزمائش تم پہ اس لیے ڈالی گئی تاکہ آئندہ تمہیں پھر غم غم نہ لگے. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، کیونکہ غم سے اور ہم سے پناہ مانگی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کچھ چیزوں سے مسلسل پناہ مانگتے تھے. ایک دعا میں آتا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن، اے اللہ میں ہم اور حزن سے تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تفکرات اور یہ پریشانیاں اور یہ وہم اور یہ خوف اور یہ غم اور ایک بے بسی کی کیفیت انسان کے اندر ایسی لاچارگی پیدا کر دیتی ہے کہ بڑے بڑے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر الجھ کر وہ بڑے قدم نہیں اٹھا سکتے اور بڑے کام نہیں کر پاتے. تو اس لیے اس کیفیت کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ اس لیے بھی غم دیا گیا، اس لیے بھی چوٹ لگائی گئی کہ پھر اس کے بعد تم چھوٹی موٹی چوٹوں کو محسوس نہ کرو اور فوکسڈ رہو، اپنے مقصد سے نہ ہٹو. اس غم کے بعد اللہ نے پھر تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگھنے لگے، یعنی انہی حالات میں ان کے اوپر ایسی کیفیت آئی کہ وہ وقتی صدمہ اور غم سب کچھ بھول گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت اور نوازش تھی، بہت عجیب تجربہ تھا. حضرت ابو طلحہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے اوپر ایسا اونگ کا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹی پڑ رہی تھی. یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ اتنی تکلیف کے بعد اگر چند لمحے بھی سکون کے آ جاتے ہیں تو دوبارہ تازہ دم ہو جائیں گے مقابلے کے لیے. اور پھر ہوا بھی یہی کہ دشمن کچھ اور بھی کر سکتا تھا، لیکن فوجی تاریخ میں، یعنی جنگوں کی تاریخ میں، یہ واحد جنگ ایسی ملتی ہے کہ جس میں بغیر کسی وجہ کے دشمن کی فوج سب کچھ چھوڑ کے واپس چلی گئی، اور پھر جو مغلوب ہو گئے تھے وقتی طور پر یعنی مسلمان، انہوں نے غالب فوج کا پیچھا بھی کیا اور دور تک ان کے پیچھے گئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تکلیف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت ان پر مہربان ہے. بڑے سے بڑے غم میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لمحات لے آتا ہے کہ انسان کو سکون نصیب ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی نیند جیسی چیز اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ انسان جتنا بھی فکر مند ہو، دن بھر جتنی بھی تھکاوٹ ہو، وہ نیند کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کو ایک نیا دن، نئی زندگی مل جاتی ہے. تو یہاں بھی ان کو ایک نئی زندگی دی جا رہی تھی اس اونگ کے بعد. مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے ہی مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا، جو سراسر خلاف حق تھے، یعنی کمزور ایمان والے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ کے اندر جنگ کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میجورٹی کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے باہر کا ارادہ کیا. پھر کہا کہ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، ہم نے تو مشورہ دیا تھا باہر مت جاؤ، ابھی اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہم سے تو کوئی پوچھتا نہیں، ہمارے مشورے پہ عمل نہیں کرتا. تو اس بات کو اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. یعنی آزمائشیں اور تکلیفیں تو انسان کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ انسان عام حالات میں کچھ اچھے اخلاق کا بھی لبادہ اوڑھے رکھتا ہے، کچھ اپنے آپ کو عبادت گزار بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن جب انسان پہ کوئی بڑا صدمہ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کی اصل کھل کے سامنے آ جاتی. پھر وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے، پھر اس کی عبادت کا حال کیا ہے، پھر اس کے صدقہ خیرات کی کیفیت کیا ہے. انسان کو یہ بڑے بڑے جھٹکے جو ہیں وہ اس کی اصلیت کو کھول کے رکھ دیتے ہیں، اس کی حقیقت سامنے آ جاتی. یعنی صدمے کے وقت انسان بہتر طور پر خود کو جج کر سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے.